بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, قرآن مجید پر غور و فکر کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا. سورہ بقرہ زیر مطالعہ تھی اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں جو نکات بیان کیے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے, اور عام طور پہ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھتے ہوئے قرآن کے متن کے حوالے سے انہیں اگر کہیں ابہام پیدا ہوتا ہے, کوئی سوال پیدا ہوتا ہے, تو اس کی روشنی میں ان کو بھی حل کیا جائے. بالعموم جو نقطہ نظر ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی توضیح بھی غامدی صاحب سے لیجیے. آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم نے آغاز کیا تھا ایک سلسلے کا, سورہ بقرہ کی آیات زیر بحث تھیں. جس آیت تک ہم پہنچ چکے تھے میں وہیں سے سلسلہ کلام کو جوڑتا ہوں. آیت تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے پیچھے سے بات چل رہی تھی, جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں. پہلی ایک تعبیر آتی ہے جس وقت ایک عام بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے, ایمان بالغیب کی, اور اس حوالے سے بہت سارے شکوک و شبہات اور بہت سارے اضطرابات بالعموم لوگوں کے سامنے آتے ہیں. ہمارا ایک روایتی نقطہ نظر کیا ہے, میں وہ بھی مختصر سے خلاصہ ہم صاحب کی خدمت پر رکھ دیتا ہوں. عام طور پہ جی کہا جاتا ہے کہ جو غیب کا لفظ ہے لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پہ انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے, یعنی وہ نہ آنکھ سے نظر آئیں, نہ کان سے سنائی دیں, نہ ناک سے سونگ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم حاصل ہو سکے. کہا جاتا ہے کہ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ان کا علم بالبداہت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہیں, تقدیری امور, جنت و دوزخ کے حالات, قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی, فرشتے, تمام آسمانی کتابیں, تمام انبیاء سابقین بھی. اس کی تفصیل اس سورہ بقرہ کے خاتمے پر آئے گی. تو ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت و تعلیمات لے کر دنیا میں آئے تھے ان کو یقینی طور پر دل سے ماننا, اگرچہ وہ عقل کی گرفت میں نہ آتی ہوں, آپ کے جو حواس خمسہ ہیں وہ ان کو قبول نہ کرتے ہوں. بالعموم یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس چیز کا. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس کا بھی ایک مختصر خلاصہ میں رکھ کے آپ کی جانب بڑھتا ہوں. آپ نے لکھا ہے کہ یؤمنون بالغیب, ان میں با ہمارے نزدیک ظرفیت کے لیے ہے, یعنی وہ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لاتے ہیں. غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ محض محسوسات کے غلام اور مادیات کے پرستار نہیں بلکہ ایک عقلی اور روحانی ہستی ہیں, لہذا ہر چیز کو دیکھ کر ماننے کے لیے مصر نہیں ہوتے. وہ اپنا سفر عقل کی رہنمائی میں طے کرتے ہیں اور جو باتیں عقل سے ثابت ہوتی ہیں یا ان کی فطرت جن باتوں کی شہادت دیتی ہے انہیں وہ تسلیم کرتے ہیں اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی محسوس اور مادی لذتوں کو ہر لحظہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے, ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے؟ دو نقطہ ہے نظر ہیں, آپ نے ایک دوسرا نقطہ نظر اپنایا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ بہت سادہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس کی نوعیت بالکل وہی ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندھا بہرا پیدا کیا ہے اور اس کے بعد آسمان سے وحی آتی ہے اور وہ آ کر اسے کہتی ہے کہ تمہیں فلاں اور فلاں بات کو ماننا ہے. یعنی اگر آپ ایمان بالغیب کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, یعنی غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ اپنے حواس سے کام لیتے ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں, بس پیغمبر نے آ کے ان کو بتا دیا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو تمہارے حواس سے ماورا ہیں, تمہاری عقل سے ماورا ہیں, تم کو انہیں ماننا ہے, اور وہ انہیں مان لیتے ہیں. عام طور پر لوگ اس کو اس طرح لیتے ہیں. تو یہ بتایا ہے میں نے یہاں پہ, اور استاذ امام نے بھی اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس کی بہت وضاحت کی ہے کہ یہاں اس معنی میں نہیں ہے. اس کا صحیح ترجمہ وہی ہے جو ہمارے ہاں بر صغیر میں شاہ عبد القادر نے کیا.
اچھا,
میں نے بھی اسی ترجمے کو اختیار کیا ہے. وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. یعنی اس دنیا میں ہمارے لیے علم کی کیا صورتیں ہیں ان پر ایک نظر ڈالنی چاہیے. علم کی ایک صورت جس کے بارے میں کسی زیادہ بحث کی گنجائش نہیں ہوتی وہ علم بالحواس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, چھونے کے لیے ہاتھ دیے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں کہ جن تک ہماری رسائی اس لحاظ سے براہ راست ہو جاتی ہے. یہ جو سائنسی علوم ہیں ان کی ایجادات سے کیا ہوا ہے؟ ہمارے حواس کی قوت بہت بڑھ گئی ہے. یعنی ہمارے کان ایک خاص حد تک سنتے تھے, اب ہم بہت دور کی آوازیں سن لیتے ہیں، ہماری آنکھیں ایک خاص حد تک دیکھتی تھیں، اب ہم نوری سالوں کے فاصلے پر دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں، تو ہمارے حواس کی قوت بہت بڑھ گئی ہے، اور اس قوت کو بڑھانے کا باعث کیا چیز بنی ہے؟ یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے، آلات ایجاد کر لیے گئے ہیں، یعنی وہ ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ جن سے ہم اپنی رسائی بہت دور تک بڑھا لیتے ہیں۔ اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہی علم بالحواس ہے، یعنی ہمیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اور قرآن میں اس کو بڑی نعمت قرار دیا ہے، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان، یہ ہماری سوچنے سمجھنے اور چیزوں کو اخذ کرنے کی صلاحیت، تو اگر آپ غور کریں تو اس کو ایک لفظ میں اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے علم کا بہت بڑا حصہ ہمارے تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہے، یعنی ہم چیزوں کو مشاہدے میں لاتے ہیں، جب وہ ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں اور پھر بار بار تجربے سے گزرتی ہیں تو وہ ہمارا علم بن جاتی ہیں۔ اسی کو آپ آگے بڑھ کے یوں کہتے ہیں کہ جب کچھ چیزیں ہمارے تجربے میں بار بار آتی ہیں تو پھر استقراء کے نتیجے میں، انڈکشن کے نتیجے میں، وہ عالمگیر صداقتیں بھی بن جاتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ میں سارے کووں کو دیکھنے کے لیے جاؤں کہ ان کا رنگ کیا ہے، یا میں ساری دنیا میں پھروں اور پھر مجھ پر یہ بات واضح ہو کہ ایک ایک جگہ میں نے پانی گرا کر دیکھ لیا ہے، پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ یہ تجربہ جب دسیوں جگہوں پر ہو جاتا ہے تو ایک علمی حقیقت بن جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو علم کے طور پر بیان بھی کرتے ہیں اور آگے اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو ہمارے علم کا ایک بڑا ماخذ تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ اب تجربے اور مشاہدے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بالکل واضح ہے کہ ہمارے سامنے اگر اصلاً دیکھا جائے تو وہ مادی چیزیں، یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ مادی چیزیں ہیں، یعنی مادہ اپنی مختلف صورتوں میں تجربے اور مشاہدے کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ میرا اپنا وجود آ جاتا ہے اس لیے کہ وہ بھی مادی ہے، یہ کائنات آ جاتی ہے اس لیے کہ یہ بھی مادی ہے، اس مادے کے اندر اترنے کی صلاحیت بھی ہم نے پیدا کر لی ہے، چنانچہ ذروں کا دل بھی ہم چیر کے دیکھ لینے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ اوپر کی دنیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، وہ ایک مادی دنیا ہے جو بہت وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اب ہمارے پیمانے عاجز آ چکے ہیں اور ہم نوری سالوں میں اس کی پیمائش کرتے ہیں۔ یہ صورتحال بھی ایک حد تک ہماری گرفت میں ہے کہ بہرحال آلات کی مدد سے ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بھی ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جاتی ہے۔ کیا تجربے اور مشاہدے سے ماورا بھی کوئی دنیا ہے؟ تو اگر ماورا کوئی دنیا ہے تو اس تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں تو اس تک رسائی کا ذریعہ انسان کے پاس عقلی، یعنی عقل کیا کرتی ہے؟ وہ یہ کرتی ہے کہ جو کچھ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتا ہے اس کے لوازم کا ادراک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی اگر یہ بات ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ بھی ہونا چاہیے۔
مثلا
یہ گویا کسی چیز کا تجزیہ ہے جو ہم جب آخری درجے میں کرتے ہیں تو پھر ہونا چاہیے کا ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ جیسے ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ نیوٹن نے سیب کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا تو توجہ ہوئی کہ چیزیں نیچے کی جانب گرتی ہیں، احساس ہوا کہ ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک مشکل ہوتی ہے، ہم نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزوں کا نیچے کی طرف گرنا، یہ ظاہر ہے کہ تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے۔ اب اس سے ایک نتیجہ نکالا گیا کہ کوئی قوت ہے جو اس کو کھینچتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ قوت کوئی اساطیری قوت بھی ہو سکتی، آپ عقلی لحاظ سے کوئی اندازہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تو جواب ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوال عقل نے پیدا کر دیا ہے کہ کوئی قوت ہونی چاہیے جو چیزوں کو نیچے کی جانب کھینچے، قوت ہونی چاہیے، عقل ہمیشہ یہیں تک پہنچاتی ہے۔ یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ آگے بڑھ کر تجربے اور مشاہدے کی جگہ لے لے۔ جو چیز تجربے اور مشاہدے سے ہم نے جاننی ہے وہ تو تجربے اور مشاہدے سے جانیں گے، کوئی چیز عین الیقین بنے گی تو وہ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آنے کے بعد ہی بنے گی، لیکن اس جگہ ہمیں عقل پہنچا دیتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے جتنے مفروضے بنتے ہیں جن کی پھر ہم تحقیق کرتے ہیں، اسی طرح سے جتنے ہم نتائج نکالتے ہیں، جتنی چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے ان کا کوئی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، وہ سب ایک عقلی عمل ہوتا ہے۔ تو اس دنیا سے ماورا جو کچھ بھی ہے اس کا تصور کرنے کے لیے عقل دنیا کا تجربہ کرتی ہے، مشاہدات سے گزرتی ہے، تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر اس دنیا میں جو کچھ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ رہا ہے اس کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرتی ہے۔ پھر اس کے عقلی نتائج بتاتی ہے. تو یہ عقلی نتائج ہیں جن کو انفرنس یا استنباط کہا جاتا ہے. یہ عقلی نتائج یہ ہیں در حقیقت جو مذہبیات کی بنیاد بنتے ہیں. یعنی جس طریقے سے اچھے فلسفے میں ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہم اپنے احوال کا اس مادی دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد عقلی نتائج نکالیں, وہ عقلی نتائج ہیں جن کی بنیاد پر اچھا فلسفہ وجود میں آتا ہے. ہم اپنی سماجی حالت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے کچھ نتیجے نکالتے ہیں, انسانوں کے سیاسی تعامل کا مطالعہ کرتے ہیں اس سے کچھ نتیجے نکالتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے نا کہ سیاسی تعامل کا مطالعہ کر کے ہی ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کس طرح سے ایک سیاسی نظم انسان کی ضرورت بن جاتا ہے, کس طرح وہ فطرت کا تقاضا بن جاتا ہے, پھر اس کے لحاظ سے ہمیں کس طرح ایک نظم کی ضرورت پڑ جاتی ہے, پھر اس نظم کے لیے ہمیں ایک حکمران کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اسی طرح سماجی معاملات کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے, ان کے درمیان یہ تعلق پیدا ہو رہا ہے, اس تعلق کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے, تو ہم اس سے پھر انفر کرتے ہیں کہ کوئی نظم ہونا چاہیے جو اس سارے معاملے کو اصول میں تقسیم کر دے. یہ جو آپ نے سائنس میں دیکھا کچھ قوانین دریافت کر لیے جاتے ہیں, تو قوانین تو تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتے, قوانین عقلی دریافت کرتی ہے. یعنی وہ دیکھتی ہے کہ چیزیں ایک طریقے سے علت و معلول کے رشتے میں نتیجہ خیز ہو رہی ہیں, اور ان کی نتیجہ خیزی کو سامنے رکھ کر وہ یہ نتیجہ نکال لیتی ہے کہ یہ اصل میں اس قانون کے مطابق کام کر رہی ہیں. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سائنس کے قوانین بن جاتے ہیں. یہ عقلی استنباط ہے. تو عقلی استنباط ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اپنے وجود سے متعارف کرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید میں جب استدلال کیا گیا ہے تو اس کائنات کے مشاہدات ہی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یعنی زمین کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, یہ تمہارے سامنے اونٹ کھڑا ہے اس کو دیکھو, ان پہاڑوں کو دیکھو, یہ دیکھو کہ سمندر میں لہریں اٹھ رہی ہیں, یہ دیکھو کہ کشتی چل رہی ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی تجربات و مشاہدات کی ایک دنیا ہے جس کو قرآن مجید بھی ہمارے سامنے کھولتا ہے. جب آپ سائنسی طریقے سے نئی معلومات حاصل کرتے ہیں تو بعض اوقات اس دنیا کے یہی حقائق جو بڑے سادہ حقائق ہیں, ایک دہقان کو بھی نظر آ رہے ہیں, صحرا نشین کو بھی نظر آ رہے ہیں, وہ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں بڑے غیر معمولی اور پیچیدہ عالم ہمارے سامنے کھولتے چلے جاتے ہیں. تو یہ دنیا ہے جس کا مشاہدہ کرنے کے بعد, تجربہ کرنے کے بعد پھر توجہ دلائی جاتی ہے کہ ذرا دیکھو کہ کیا یہ آپ سے آپ بن گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک سوال ہے سامنے رکھا جاتا ہے, تو کس کو کہتے ہیں دیکھو؟ عقل کو کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو. یعنی جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو اشیائی کو دیکھوں گا, لیکن پھر میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم خلقو من غیر شئن, کیا یہ ایسے ہی بن گئے ہیں؟ ہم حمر خالقون. اچھا دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس دنیا کے اندر ایک باشعور ہستی انسان ہے, یہ یہاں پر صدیوں سے موجود ہے بلکہ ہزاروں سالوں سے موجود ہے, تو کیا بعیدہ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ ہم نے ہی یہ دنیا بنا ڈالی ہو؟ تو قرآن نے دونوں سوالات سامنے رکھ کر اس کو ایک سوالیہ نشان کے ساتھ چھوڑ دیا. یعنی غور کرو اس بات کے اوپر کہ یہ دنیا جس کو تم دیکھ رہے ہو, یہ مادہ جسے تم دیکھ رہے ہو, یہ نفس جس کی کارفرمائیاں دیکھ رہے ہو, یہ تمہارے مشاہدے میں آ رہا ہے, تو یہ خیال کرو کہ یہ سب کیا ہے؟ یعنی کیا یہ آپ سے آپ وجود میں آ سکتا ہے, اور کیا یہ خود اپنا خالق ہو سکتا ہے؟ تو دونوں سوال سامنے رکھ دیے, اس کا نتیجہ نکالنا ہے. کون نتیجہ نکالے گا؟ عقل نکالے گی. تو عقلی استدلال پر مذہب کے تمام استدلال کی بنا رکھی گئی ہے. یہ عقلی استدلال آپ کو کہاں پہنچاتا ہے؟ یہ یہاں پہنچاتا ہے کہ ایک عاقل انسان کو ہر چیز کو دیکھنے کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے. دیکھ کر تو بیل بھی مان لیتے ہیں, انسان کا کام یہ ہے کہ وہ سائنس کے قوانین دریافت کرے, وہ فلسفے کے نتائج نکالے, وہ سماج کا مطالعہ کر کے اس کے قوانین دریافت کرے, وہ سیاسی عمل کے قوانین دریافت کرے. یہ ساری چیزیں کیسے دریافت ہوتی ہیں؟ تجربے اور مشاہدے کے ماورا دیکھنے سے. اور اس میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. بس مذہبیات میں ہوتا کیا ہے کہ ہونا چاہیے تک آپ کو عقل لے جاتی ہے, یہ ہے, اس کا جواب پھر انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں. اس کو قرآن مجید کہتا ہے ایمان بالغیب. یعنی اس چیز پہ اصرار نہ کرو کہ دیکھیں گے تو مانیں گے. یہاں چونکہ یہود کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہے, تو یہ معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو چاہا تو ان کے اندر سے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. ایسا نہیں کہ پوری قوم نے یہ سوال کیا تھا, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ارے اللہ جہرا, ہمیں آپ اللہ کو دکھائیے اس کے بعد مانیں گے. تو یہ بتایا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. تمہیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ عقل کا امتحان ہے. تم نے ماوراء میں دیکھنا ہے, پیغمبروں نے تمہارے سامنے ایک نتیجہ رکھ دیا ہے, تمہیں اب یہ تجزیہ کر کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ نتیجہ تمہارے تجربے اور مشاہدے کے نتائج سے موافقت رکھتا ہے, کیا یہ تمہارے ہونا چاہیے کو ہے میں بدل رہا ہے. تو یہ قرآن مجید کا استدلال ہے. اس استدلال کو سامنے رکھ کر قرآن ایمان بالغیب کی تعبیر اختیار کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بے جانے بوجھے بے سمجھے کسی غیب کو مان لو جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے ماورا جو غیب ہے اس کے بارے میں اس بات پر اصرار نہ کرو کہ دیکھ کر مانو گے. عقلی نتائج کی بنیاد پر بھی چیزیں مانی جاتی ہیں, اور اصلی علم یہی ہے اور انسان کا شرف یہی ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح مانے.
اچھا, بہت ہی غیر معمولی انداز میں یہ بات آپ نے واضح کی. اچھا, بظاہر تو یہ بہت چھوٹا سا فرق لگتا ہے جو دو مختلف رجحانات ہمارے یہاں تفسیری روایت میں ملتے ہیں کہ غیب پر ایمان لائیں اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ غیب میں ہوتے ہوئے یعنی بن دیکھے آپ ایمان لائیں, لیکن پوری کی پوری جو اورینٹیشن ہے مذہب کی طرف مراجعت کی وہ اس سے تبدیل ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں بالعموم لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے جب بھی وہ مذہب پہ کوئی عقلی سوال اٹھاتے ہیں, کوئی علمی سوال اٹھاتے ہیں, کوئی پریکٹیکل سوال اٹھاتے ہیں, تو کہا جاتا ہے بھی تمہاری ایمان کی تو پہلی بنیاد یہ تھی کہ تم نے غیب پر ایمان لانا ہے, اور غیب کی باتیں تو خیال کی باتیں ہوتی ہیں, اس پہ حجت دلیل عقل خرد فروزی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک لفظ کا فرق ہے, آپ کے خیال میں بھی یہ لفظ کا فرق پورے کے پورے دین کی طرف انسان کی جو اورینٹیشن ہے مراجعت ہے اس کو اپ سائڈ ڈاؤن نہیں کر دیتا؟
میں نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا اور ہمارے ہاں کے بڑے دانشوروں کو دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے, فلسفے میں, سماجیات میں, نفسیات میں, جدید علوم میں, قدیم علوم میں اصل رہنما آپ کی عقل ہوتی ہے, اور عقل بڑے غیر معمولی نتائج نکالتی ہے, انسان کا بہت بڑا شرف ہے. یعنی انسان ہے کیا؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اپنے وجود کے لحاظ سے تو ایک حیوان ہے. یعنی میرے اور ایک حیوان کے اعضاء میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ جو مادی وجود ہے بالکل ایک ہی طریقے سے کام کر رہا ہے. خون اس کی رگوں میں بھی گردش کرتا ہے, میری رگوں میں بھی گردش کرتا ہے, وہی اعضاء رئیسہ ہیں, اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں. جو فرق واقع ہوتا ہے وہ اصل میں میرے وجود کے وہ امتیازات ہیں جس کو میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ میں ایک عقلی وجود ہوں. اور عقلی وجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں مشہودات کے ماورا دیکھ سکتا ہوں, جو کچھ نظر آتا ہے اس کے ماورا چیزوں کے بارے میں قیاس کر سکتا ہوں, میں ایک اصل سے فرع نکال سکتا ہوں, میں فرع سے اصل کی طرف جا سکتا ہوں. یہ انفرنس, یہ استنباط ہی تو میرا شرف ہے. اگر آپ عقلی نتائج کا تجزیہ کریں وہ کیا ہوتا ہے, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ میرے سامنے جو مشاہدات آتے ہیں میں ان مشاہدات سے کچھ قوانین دریافت کر لیتا ہوں. وہ قوانین نظر نہیں آ رہے ہوتے, وہ دکھائے نہیں جا سکتے, لیکن بار بار کے تجربات سے ان کا اثبات کیا جاتا ہے, اور جب وہ قوانین میرا علم بن جاتے ہیں تو میں ان پر اعتماد کر کے جہاز اڑاتا ہوں, میں گاڑیاں چلاتا ہوں, میں انسانوں کو لے کر معلوم نہیں کہاں کہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. اور یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ایجادات نے کیا انقلاب برپا کر دیا ہے, یہ انہی قوانین کے مطالعے کا نتیجہ ہے. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے, بہت گہری نظر سے دیکھ کر سمجھنی چاہیے کہ انسان کا امتیاز ہے کیا. وہ ایک عقلی وجود ہے, ایک اخلاقی وجود ہے. یعنی اس کو صرف یہ آنکھیں نہیں دی گئیں, ایک اندر کی آنکھ ہے, ایک حادثہ اخلاقی ہے جو چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اخلاقی لحاظ سے, یہ بری ہے اخلاقی لحاظ سے. اسی طرح سے انسان کے اندر ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے, وہ حصے جمالیات. یہ سارے فنون, یہ سارا حسن, یہ موسیقی, یہ شاعری, یہ مصوری, یہ ادب کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ میری اسی حصے جمالیات سے پیدا ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ میں وہ حصہ آپ کو دکھاؤں, یعنی دیکھنے والی آنکھیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, لیکن وہ آپ کو میں دکھا نہیں سکتا. یہ میرے نفس کے اندر خصوصیات ہیں جو رکھ دی گئی ہیں. میرے باہر بھی کچھ حواس ہیں, میرے اندر بھی کچھ حواس ہیں, وہ میرا مطالعہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک میرا ظاہری مشاہدہ ہے جو مادی دنیا کو ہوتا ہے, ایک میرا باطنی مشاہدہ ہے جو میں اپنے باطن میں اور نفس میں کرتا ہوں. دونوں کے جو نتائج میرے سامنے آتے ہیں ان سے پھر میں انفر کرتا ہوں, چیزوں کو استنباط کرتا ہوں, میں نتائج نکالتا ہوں, اور وہ نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. پھر ہونا چاہیے کو میں بہت سے تجربات کے بعد ہے میں بدل دیتا ہوں. یہی سائنس ہے. لیکن جس وقت مذہب آتا ہے تو وہ پیغمبروں کی ہدایت لے کر میرے اس ہونا چاہیے کو ہے میں بدلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام پہلے دن کر دیا تھا, ہمیں قرآن مجید میں پیغمبروں کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے. اس کے نتیجے میں مذہب آخری درجے کی ایک عقلی چیز بن کے سامنے آتا ہے. یعنی اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے, اب آپ نے اس کے استدلال کا جائزہ لینا ہے، اس کے ہے کو بھی ہونا چاہیے سے مقابل رکھ کے دیکھنا ہے، ان دونوں کی ہم آہنگی ہے جو آپ کو آخری درجے میں مطمئن کرتی ہے. جو تنقید کر رہا ہے قرآن مجید یومنون بالغیب کہہ کر، وہ صرف اس رویے پر کر رہا ہے کہ یہ انسانیت کے شرف کے خلاف ہے کہ تم ہر چیز کو دیکھنے کا تقاضا کرو.
ٹھیک عالم صاحب، یہ بڑی ہی اہم بات آپ نے فرمائی. اچھا، ایک چیز کا میں آپ سے اظہار کرتا ہوں اس موقع پہ کہ ابھی جب آپ نے یہ بتایا یومنون بالغیب اور پس منظر بتایا، قرآن 1400 سال پہلے آئی ہوئی کتاب ہے، آپ یقین جانیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو آج کل پورا کا پورا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم یا الہاد یا یہ لوگوں کے مذہب پہ تشکیک کا رویہ ہوتا ہے، سب سے بڑا سوال ہی ہر جگہ پہ بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے سارے لٹریچر میں کہ بھائی یہ لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ کہاں ہے اللہ، میں تو نظر ہی نہیں آتا، سائنس نے تو وہ جا کر جیمز ویب نے جا کر کائنات کے افق کی تصویریں لے لیں، تو خدا تو آج تک نہ یہ دکھا سکے نہ خدا کا مشاہدہ کروا سکے، ایک خیال، ایک تخیل، ایک کہانی کے اوپر مذہب کا ایمان. تو قرآن مجید ایک سوال جو آج پیدا ہوا اتنی تفصیل سے اس کا جواب دے رہا ہے اور دو لفظوں میں جواب دے رہا ہے، ہم سب یہ قرآن کے اعجاز نہیں ہے کہ اس معاملے
اس پہ کیا شبہ ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ لوگ قرآن کے ذوق آشنا نہ ہو سکے. ہمارے ہاں خاص طور پر جن لوگوں کا فلسفے سے، سائنس سے، علوم سے اشتغال ہوتا ہے، وہ اگر اپنے خاص طریقوں سے اوپر اٹھ کر اس ادب پارے کا مطالعہ کریں تو انہیں اندازہ ہو کہ وہ چیزیں جن میں انسان نے معلوم نہیں کتنی صدیاں اپنی غارت کر دی ہیں، یہ دو دو لفظوں میں ان کو کھول دیتا ہے اور اس طرح آپ کو ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیتا ہے کہ جہاں آپ محکم بنیادوں پر کھڑے ہو کر اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، کائنات کا بھی، اور آپ ان علوم کی بھی تشکیلیں نو کر سکتے ہیں جو سماجیات میں، نفسیات میں، اسی طرح دوسرے علوم میں آپ کے لیے اس وقت امتیاز بنے ہوئے ہیں. میں ابھی چند روز پہلے ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ہاں چونکہ خوف کی جبلت پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے بعض اور جبلتیں ہیں جنہوں نے ابتدا میں اس کی رہنمائی کی اور اس نے معلوم نے کیا کیا معبود بنا لیے اور کس طرح کی دیو مالا وجود پذیر ہو گئی اور اس نے خوابوں پر کن چیزوں کو قیاس کر لیا، ایک پورا پس منظر بیان کرنے کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہ یہ کہ انہی اساطیر سے انسان نے ابتدا کی، پھر اس کے بعد بتدریج یہ چیزیں اپنی حقیقت کھوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ پھر یہ مذاہب جن کو ہم بیان کرتے ہیں یہ آ گئے اور انہوں نے آ کے کچھ زیادہ معقول باتیں کرنا شروع کر دیں. اب آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں یہ بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا، اساطیر ہی ثابت ہو جائیں گے. اب دلچسپ بات دیکھیے کہ اس میں تنقید کس چیز پہ ہو رہی ہے. تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ انسان نے اساطیر بنا لیے تھے اور یہ بتدریج ختم ہو گئے ہیں. یہ خود داستان کے انسان اس طریقے سے ان مراحل سے گزرا ہے، یہ واقعہ ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے، یہ خود ایک اساطیری داستان،
یعنی یہ خود ایک طرح کے استنباطی ہے.
آج کے زمانے میں یہ خود ایک اسطورہ بنا لیا گیا ہے کہ ایسے ہوا ہوگا. سوال یہ ہے کہ ایسے ہوا ہے، یہ تو نہیں دیکھا نا کسی نے، ایسے ہوا ہوگا تو کیا کیا گیا ہے؟ وہی جو مشاہدات ہو رہے ہیں، کہیں سے آپ کو کوئی ٹھیکریاں مل گئیں، کہیں سے ٹوٹا ہوا گھڑا مل گیا، کہیں سے آپ کو کوئی شہر مل گیا، کہیں سے کوئی کتبات مل گئے، ان سے آپ نے ایک داستان بنائی ہے. یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے براہ راست مشاہدے میں نہیں آئی، یہ داستان بنائی گئی اور بالکل ایک اسطورے کی طرح بنائی گئی ہے. اس کے بالکل برخلاف قرآن مجید ایک محکم ترین جگہ پر کھڑا ہو کے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، کائنات کی ابتدا اس طرح نہیں ہوئی. کائنات کی ابتدا کے بعد بہت سے مراحل گزرے، پھر ہم نے انسان کو ان مراحل سے گزر کر بنایا، اور جب پہلے انسان کو ہم نے شعور بخشا اور اس کے اندر ہم نے وہ نفس ودیت کیا جو اس کی اصل شخصیت ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے الہام اور وحی نے جتنے ہونا چاہیے تھے، جن کا لازماً جواب اس کو ملنا چاہیے تھا، اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، انسان نے توحید سے ابتدا کی. اور پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کو آپ جس طرح چاہیں حقیقت پر کھڑا کر دیں، اس کے باوصف جب زمانہ آگے گزرتا ہے تو امتداد زمانہ میں وہ بہت سی اپنے لیے غلط فہمیاں پیدا کر لیتا، بہت سے مغالطے پیدا کر لیتا ہے. تو یوں نہیں ہے کہ ابتدا اساطیر سے ہوئی ہے، یوں یہ ہے کہ توحید سے، روشنی سے، پیغمبروں کی تعلیمات سے ابتدا ہوئی اور انسان اس کے باوجود اساطیر میں الجھا ہے. تو قرآن مجید نے اس ساری ترتیب کو الٹ کر بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ، اور یہ دیکھیے کہ تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس تعبیر کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں. اندازہ کریں کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تو تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں، انہوں نے آ کے توحید کا سور پھونکا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی. یہ کتاب توحید کی کتاب ہے, اس سے آج تک کوئی شخص شرک نہیں نکال سکا. اس کے باوصف مسلمانوں کے ہاں کون سی چیزیں جو نہیں آ گئی, کون سے توہمات ہیں جو در نہیں آئے, کون سے مشرکانہ عقائد ہیں کہ جو شامل نہیں ہو گئے. یہ درست ہے کہ بہت روشنی میں کھڑے ہونے کی وجہ سے ہم اس درجے گمراہ نہیں ہوئے, لیکن گمراہیوں کی اقسام اگر آپ گنوانا چاہیں تو سب کی سب ہمارے ہاں بھی گنوا سکتے ہیں. تو اس کے بانی کیا ہوا؟ اس کے بانی یہ ہے کہ انسان روشنی سے ابتدا کر کے بھی اندھیروں میں جا سکتا ہے, لازم نہیں کہ اس کا سفر اندھیروں سے روشنی کی طرف ہو. دونوں چیزیں ہوتی ہیں, یہاں زوال بھی ہوتا ہے اور یہاں ارتقا بھی ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے ایک بالکل دوسری تصویر ہمارے سامنے رکھی اور یہ بتایا کہ اس طرح یہ دنیا شروع نہیں. اس سے صرف مقصود یہ بتانا تھا کہ بعض اوقات ہم جس چیز کی تردید کر رہے ہوتے ہیں خود اسی کا ارتقاب بھی کر رہے ہوتے ہیں.
بہت ہی
یعنی اساطیر سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے, یہ بجائے خود ایک اسطورہ ہے جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ کوئی مشاہدے کی چیز ہی نہیں ہے. سرے سے یہ آپ نے ماضی میں اتر کر کچھ اندازے لگائے ہیں اور ان سے ایک داستان بنا کے سنا دیے. اس داستان میں اور دیو مالا کی داستان میں اگر دیکھیں تو جوہری فرق کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں صرف کچھ ماورائی چیزوں کا تصور کیا گیا تو آپ اسے مذمت کی چیز قرار دے دیتے ہیں, اور یہاں چونکہ خود اس دنیا کے اندر انسان کے مشاہدات سے ایک اسطورہ بن گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے علم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ انسان کے ساتھ معاملہ ہے. یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. ان کتاب از آسمان دیگر است. اگر ایک آدمی اس طرح کے علوم سے ذرا اوپر اٹھ کر یہاں پہنچ جائے کہ اچھا اس کائنات کا پروردگار اگر بتائے گا حقائق تو کس زبان میں بتائے گا, کس لہجے میں بتائے گا, تو پھر اس کو معلوم ہوگا کہ قرآن کیا کتاب ہے. ہم اصل میں عام کتابوں کے عادی ہوتے ہیں جن میں صغرا کبرا قائم کر کے نتائج نکالے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن نے بھی ایسے ہی بات کرنی ہے. قرآن خدا کا کلام ہے, وہ خدائی لہجے میں بات کرتا ہے.
سبحان اللہ, ہم سے بڑی ہی اہم گفتگو آپ نے فرمائی. اچھا, یہ جو نقطہ بھی آپ نے پیش کیا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مذہب تو ایک داستان, ایک خیال, ایک تخیل, ایک طرح کی کہانی ہی ہے, ان کا اپنا یہ دعویٰ تجربے, مشاہدے, علم اور عقل کے مسلمات میں نہیں بلکہ ایک طرح کی کہانی پہ ہوتا ہے. اچھا, وہ لوگ تو بسا اوقات مثلا کوئی نہ کوئی جس کو آپ کہتے ہیں مادی شاہد بھی پیش کرتے ہیں, کوئی یہ آثار کا نمونہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پوری کی پوری سائنس بنی ہے کہ آپ قدیم زمین کو کھودتے ہیں, وہاں سے کچھ چیزیں ملتی ہیں, ان کا تجربہ, کاربن ڈیٹنگ. آپ نے ایک دفعہ مثال دی تھی, مجھے یاد آ رہی ہے, کہ جس وقت, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حرم کو اللہ نے توحید کا عالمی مرکز بنایا, اپنے پیغمبر امام الرسل کو وہاں پر, ان کی اولاد کو آباد کیا, ایک پوری نسل وہاں سے جاری فرمائی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت 300 سے زیادہ بت وہاں پہ پڑے ہوئے تھے. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہاں پہ سیلاب آتا اور سب کچھ بہہ جاتا تو آثار قدیمہ کے ماہرین تو آج وہاں سے بت نکال کے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو شرک عالمی اڈا ہے.
جی بالکل, ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان بتوں کی وجہ سے آج بھی یہ داستان سناتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا تیرت تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ایک پوری تاریخ, ایک مسلمہ تاریخ, ابراہیم نے یہ گھر بنایا, عربوں کے ہاں یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی تھی, اللہ کے پیغمبر نے آ کے اس کی بنیاد کے اوپر اس گھر کو پھر توحید کے مرکز کے طور پر بحال کیا. ان سارے حقائق کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ اگر کہیں یہ آثار میں تبدیل ہو گیا ہوتا تو دو چار بت وہاں سے دریافت ہو جاتے تو ہم اس سے یہی نتیجہ نکالیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ بہرحال آپ کو عقلی استنتاج ہی کرنا ہوتا ہے, عقلی استنباط ہی کرنا ہوتا ہے. وہ استنباط غلط بھی ہوتا ہے, وہ استنباط صحیح بھی ہوتا ہے. ہم جب اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں کا استنباط کرتے ہیں, اور استنباط کو کبھی ہے میں نہیں بدلنا چاہیے ورنہ وہ خود اسطورہ بن جاتا ہے. اس کو ہونا چاہیے پر رکھا جاتا ہے, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا شواہد ہیں جو اسے ہے میں بدلتے ہیں. اگر وہ مادی قوانین سے متعلق ہے تو ہمارا بار بار کا تجربہ اسے ہے میں بدل دیتا ہے, اور پھر ان قوانین کو ہم ایک حقیقت مان کے اس پہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں کیا ہے مذہبیات میں کہ اس ہونا چاہیے پر جہاں عقل نے ہمیں جا کر کھڑا کر دیا تھا وہاں اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت موجود ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو تم کہتے ہو کہ ہونی چاہیے وہ فی الواقع ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تم ایک خالق کی مخلوق ہو, وہ خالق یہ صفات رکھتا ہے, وہ تمہاری اس کائنات سے ماورا ہے, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے, اس میں قیاسات کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں, اس نے اپنا علم پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے, اس کا صحیح تعارف حاصل کرو, صحیح معرفت حاصل کرو, اور یہ دنیا اپنے وجود میں عارضی ہے, اپنی ناتمامی کا مشاہدہ کرا رہی ہے. اس کے بعد وہ دنیا آنے والی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت کا ظہور ہوگا. یہاں جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو وہ امتحان کے لیے ناقص رکھی گئی ہیں, ان تمام نقائص کو دور کر کے، اس کی ناتمامی کو ختم کر کے وہ دنیا بنائی جانے والی ہے جو اس کائنات کے خالق کا ایک لحاظ سے انسانیت کے لیے اتمام نعمت کا معاملہ ہوگا. اس دنیا کی جدوجہد کرو، وہ موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور اس دنیا میں خدا کے کامل عدل کا بھی ظہور ہو جائے گا.
ٹھیک، اچھا ہم سے بتائیے گا، ہمارے یہاں آج کل چونکہ بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ آ گیا ہے، علم کی رسائی ہو گئی ہے، تو لوگ سائنس سے بھی اب زیادہ واقفیت رکھتے ہیں. ایک عام تاثر جو ہے کہ جی دنیا میں حقیقت کے ثبوت کے لیے تجربہ، مشاہدہ اور یہ جو آپ کے حواس ہیں ان کے ذریعے ٹینجیبل وجود کو آپ دریافت کر لیں، تب آپ اس کو حقیقی تصور یا وجود دریافت بتا سکتے ہیں. یہ جو استنباط ہے، انفرنس ہے، یہ جو ہماری سائنس ہے، کیا کہیں پر اس کی نفی کرتی ہے کہ استنباط، انفرنس، اس سے علم نہیں حاصل ہوتا؟ خود ہم دیکھتے ہیں سائنس کے میدان میں بہت ساری جو بنیادیں ہیں وہ اسی استنباط کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اور ایک جگہ پہ جا کے تجربہ مشاہدہ بن جاتی ہے.
استنباط کے بغیر تو کوئی نتیجہ نکالا ہی نہیں جا سکتا، یعنی محض تجربہ محض مشاہدہ کیا کرے گا. اصل میں ہوتا یوں ہے کہ سائنس میں ہم جس وقت کسی چیز کا استنباط کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ استنباط ہونا چاہیے کے درجے میں ایک مفروضے کو وجود بخشتا ہے. ایک تو تخیلاتی مفروضے ہوتے ہیں، آپ بناتے ہیں اور تخیلاتی میں وہ رہتے ہیں، جس طرح افلاطون کا یہ مفروضہ تھا کہ ایک عالم مثال ماورا طور پر پایا جاتا ہے اور یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اس کا عکس ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک بالکل تخیلاتی مفروضہ تھا، یعنی انسان کے اندر چونکہ جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں ایک بڑی چیز متخیلہ بھی ہے، تو وہ کار فرمائی کرتا ہے. یہ ہمارا متخیلہ ہے جس سے اعلیٰ ادب وجود میں آتا ہے، جس سے ہم ناول لکھتے ہیں، جس سے ہم کہانی گڑھتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم ایک داستان بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہماری جتنی بھی تفریحات کی انڈسٹری ہے، انٹرٹینمنٹ کی، وہ سب کی سب کس چیز پر مبنی ہے؟ وہ زیادہ تر اسی چیز پر مبنی ہے کہ ہم اپنے تخیلات کی ایک دنیا بنا سکتے ہیں. بعض اوقات تاریخ کے واقعات کو لیتے ہیں اور ایک پوری کہانی اس کے اندر سے نئی بنا دیتے ہیں اور وہ بالکل حقیقی معلوم ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں بھی اسی طرح کی جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب ان کا بار بار آپ کو تجربہ ہوتا ہے اور مادی دنیا میں ان قوانین کے نتائج آپ دیکھتے ہیں تو ہوتا وہ بھی استنباط ہے، لیکن بار بار کے مشاہدے اور تجربے کے نتیجے میں جہاں وہ قوانین عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی پہلے آپ نے کچھ چیزوں کے مشاہدے سے ایک قانون دریافت کیا، پھر اس قانون کو دریافت کرنے کے بعد اس کے اطلاق کا بار بار مشاہدہ کیا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ایک واقعہ اور یہ حقیقت بن گئی ہے. استنباط ہی اصل میں علم کا دروازہ ہے، ورنہ تو انسان بالکل جانوروں کے طریقے پر جو کچھ نظر آتا ہے اسی کا اسیر ہو کے رہ جائے. تو اس سے اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو عقل دی گئی ہے، اور یہ عقل ہے کیا؟ اس کا اصلی وظیفہ یہی ہے، یعنی ایک طرف وہ جو کچھ آپ کے حواس پہ آتا ہے اس کا ادراک پیدا کرتی ہے، اس کو نام دیتی ہے، اس کو کیٹیگرائز کرتی ہے، اس کی تعینات کے میں آپ کی مدد کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں کار فرما قوانین کو دریافت کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے ماورا دیکھنے لگ جاتی ہے. یہی اس کا اصل وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو سائنس بھی اسی طریقے سے قابل قدر سمجھتی ہے، فلسفہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی قدر کرتا ہے. قرآن مجید نے بھی اپنے سارے استدلال کی بنیاد اسی پر رکھی ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ یہاں ہونا چاہیے، یعنی جتنے استنباطات ہیں ان کو پھر ہم ہے میں بدلنے کا ایک سائنسی منہاج رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کا جواب آ جاتا ہے.
ٹھیک، رقم سے بھی بتائیے گا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. آپ نے یہاں لکھا کہ با یہاں پہ ظرفیت کے لیے ہے. آپ کا جو پورا مدرسہ فکر ہے، جو پورا منہج ہے، وہ ہمیشہ اس بات پہ اصرار کرتا ہے کہ بھئی قرآن ہے، ایک زبان میں ہے، زبان کو سمجھنے کے آفاقی فطری اصول ہیں، اس کی روشنی میں ہم اس کو سمجھیں گے. ایک جس کو آپ کہتے ہیں حرف ہے با، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اس کی دوسری انٹرپریٹیشن کی وجہ سے پوری کی پوری اورینٹیشن تبدیل ہو جاتی ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، دونوں پہلوؤں سے بتائیے گا، یہاں قرآن مجید نے کوئی اس طریقے کا اسلوب کیوں استعمال نہیں کیا کہ جس میں دوسری انٹرپریٹیشن کو پیدا ہونے کا بھی امکان نہ ہوتا اور سب لوگ ٹھیک ٹھیک یہ سمجھ لیتے کہ بھائی یہاں پر تو بن دیکھے، مثلا بن دیکھے ہی کا لفظ یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے، کسی اور انداز میں بات کی جاتی. ایک پہلو بتائیے گا، یہ کیوں نہیں ہے؟ لوگ اس پر بھی عام طور پہ کہتے ہیں بھائی غازی صاحب نے جو اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں اتنی تفصیل سے، یہ اسی لفظ میں اگر اسی طریقے سے بیان ہو جاتی تو کوئی امکان پیدا ہی نہ ہوتا. اور دوسری بات، یہ سمجھ میں کیسے آ گیا کہ یہاں بعض ظرفیت کے لیے ہے، باقی لوگوں کو نہیں آیا؟
دیکھیے بات یہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ بات کہ بعض ظرفیت کے لیے آ سکتی ہے، یخشون ربہم بالغیب میں یہ موجود ہے، اس کو سارے اہل علم جانتے ہیں. جب آپ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات کسی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے. ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ جس میں ہمارے ہاں خود یہ تصور پیدا ہو گیا کہ مذہبیات کے معاملے میں بس یہ کافی ہے کہ پیغمبر نے کہہ دیا، اس کی خبر مل گئی، ہم نے اس کو مان لیا. تو ایک استدلال وجود میں آیا کہ پیغمبر جب آتے ہیں تو ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اگر مخبر صادق ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار، اس پہ ہم اعتماد کر لیتے ہیں تو یہ گویا ایک مخبر صادق کی خبر ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مان لیا جاتا ہے. اس کا باہمی ریلیشن ہمارے عقلی استنتاج سے کیا ہے، اس کے بجائے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا. اور جب دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ استدلال ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر بعض آراء قائم کر لی جاتی ہیں. تو یوں نہیں ہے کہ ہمارے علم کے سامنے یہ دوسرا پہلو نہیں رہا. قرآن مجید میں اس طرح کی ظرفیت کی با کو ہمارے اہل علم، آئمہ لغت، آئمہ نب مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. ترجیح دینے کا معاملہ ہوتا ہے. تو جب آپ ترجیح دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر یہ اسلوب کیسے آیا ہے، یہاں اس کا محل کیا ہے، قرآن مجید کس بات کی دعوت دیتا ہے. انہی کی بنیاد پر ترجیح قائم کی جاتی ہے، اس کے دلائل بیان کر دیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کوئی شخص اگر اس کی ترجیح کے دلائل دیکھنا چاہے تو میں دعوت دوں گا کہ وہ تدبر قرآن کا مطالعہ کرے. اس میں استاذ امام نے ترجیح کے دلائل بیان کر دیے ہیں کہ کیوں یہاں اس اسلوب کو ترجیح دی جا رہی ہے. یہ وہی ترجیح کا معاملہ، ایسا نہیں کہ دوسری چیز غلط ٹھہرائی جا رہی ہے. یہاں کیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، جس طرح سے لغت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو تین چار معنی ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اسی اصول پر کیا جاتا ہے کہ آپ لفظ کو دیکھتے ہیں، جملے کی تعلیف کو دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، کسی کتاب کے عرف کو دیکھتے ہیں، جو نتیجہ نکل رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، اور ان کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا ایک فہم ہے جس کو آپ منتقل کر دیتے ہیں. رہی یہ بات کہ جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں عام طور پر، تو یہ بالکل غیر علمی رویہ ہے. دنیا میں جب بھی آپ کسی چیز کو بیان کریں گے تو ایک اسلوب آپ تجویز کریں گے، کوئی دوسرا سوال پیدا ہو جائے گا، دوسرا کریں گے تیسرا پیدا ہو جائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ وہی ہے جو ہم سب انسان بھی اختیار کرتے ہیں، یعنی اعلیٰ کلام اپنے ادبی اسلوب میں، اس کے اندر حسن ہو، اس کے اندر جمال ہو، اس کے اندر جو الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اپنے اندر ایک خوبصورت آہنگ بھی رکھتا ہو، وہ ہمارے کانوں میں موسیقی کی طرح رس بھی گھولے، اور اس کے ساتھ اس کے اندر وضو بھی ہو. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے کلام کیا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور پھر انسان کو اس دنیا کے اندر علم اور تدبر کے امتحان سے بھی گزرنا ہے. لہذا جس طرح ہم باقی چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کو بھی سمجھتے ہیں. اس طرح کا مطالبہ کسی کلام میں بھی کرنا صحیح نہیں ہوتا، ورنہ وہ ایک سپاٹ چیز بن کے رہ جاتی ہے. اعلیٰ ادب میں ہمیشہ بات ایسے ہی بیان کی جاتی ہے.
اچھا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں، یہ بتائیے گا، ہم نے یہ بات جانی تھی کہ یہ جو پوری سورہ ہے ایک نئی امت کی تاسیس اور بنی اسرائیل بالخصوص یہود جو وہاں پر آباد ہیں ان کے جو توہمات، ان کے نظریات، اس سے دور رہ کر اس کی نفی کر کے ایک بندہ مومن میں کیا صفات پیدا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے یہاں پر. اچھا یہاں پر جب کہا کہ بھائی تم بن دیکھے مانو، مسلمانوں کو کہا، تو ظاہری بات ہے گروہ موجود ہے جو اس سے برعکس مطالبہ کر رہا ہے. آگے ہم تفصیل سے اس کو پڑھیں گے بھی، ان کا استدلال بھی قرآن نقل کیا نر اللہ جارہ. یہ بتائیے گا، میں یہاں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کھڑا ہوا ہے بنی اسرائیل میں سے ہے اور خدا کی مائیت کا ظہور ہو چکا ہے، ایک پیغمبر آ چکا ہے، اس پیغمبر کے آنے کے بعد بھی وہ کیسے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں تم دکھا دو، یعنی پیغمبر کے ساتھ تو خدا کی مائیت کا ظہور اس نے دیکھ لیا، تب بھی وہ خدا کو ماننے کا مطالبہ کر رہا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ آج پیغمبر نہیں ہے، تو پیغمبر آج بھی آ جائیں تو انسان وہی کام کرے گا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا.
اس میں کیا شبہ ہے، یعنی پیغمبر کے آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو کشف حجاب نہیں کر دیتے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ پردہ ہوتا ہے جس کو عقل ہی سے اٹھایا جاتا ہے. ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے ہی نہیں. پردے اٹھانا اگر مقصود ہو تو پھر امتحان کیا رہا. ہم علم کے امتحان میں بھی ہیں اور عمل کے امتحان میں بھی ہیں. علم کا امتحان کیا ہے، یعنی مشاہدے اور تجربے میں آنے والے حقائق سے ماورا دیکھو. ماورا دیکھو یہ بڑا امتحان ہو جاتا اگر اس کا جواب ہمارے پاس نہ ہوتا. تو جواب دے کر کہا گیا ہے کہ سمجھو اس بات کو، اس دنیا کا مطالعہ کرو، اپنا مطالعہ کرو، اس کائنات کا مطالعہ کرو، اور پھر دیکھو کہ اس کے اندر سے کیا فی الواقع وہی حقائق پکار کر نہیں کہہ رہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے اور اس خالق کی دنیا کو لازماً اپنے اتمام کو پہنچنا چاہیے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر قرآن مجید یہ ساری بات کر رہا ہے. تو علم کے امتحان میں انسان کو ڈالا گیا ہے. علم کے امتحان میں آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں سارے پردے نہیں اٹھائے جا سکتے، اور عمل کا امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے. دیکھیے وہاں بھی کیا ہے، آپ صحیح علم پر پہنچ جاتے ہیں، صحیح علم کے لحاظ سے آپ عمل کرتے ہیں. عمل سے یہ نہیں ہوتا کہ بالکل فارغ ہو کے آ جائے کہ برا عمل کرنے والا یہاں آخری برے نتیجے میں یا گڑے میں گر جائے اور آپ کے لیے سرفرازی کا فیصلہ ہو جائے. تو نہ یہاں نتائج کے لحاظ سے عمل کشف حجاب کرتا ہے نہ علم کشف حجاب کرتا ہے, پردے رہتے ہیں اور وہ رہنے چاہیے. یہ پردے ہی ہیں کہ جن کے ماورا دیکھنے کا امتحان ہے جس میں انسان کو ڈالا گیا ہے. جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ اصل میں امتحان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کان میں اللہ تعالیٰ خود آواز آئے اور وہ بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اس کو اختیار کرو یہ نہ اختیار کرو. اور بہت سے لوگ آپ کو یہ کہیں گے بات ایسے کیوں نہیں بیان کر دی گئی, ایسے کیوں نہیں بیان کر دی گئی, دراں حالے کہ جو چیز وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر ویسے بیان کر دی جائے تو پھر بھی ایک سوال پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بہترین اسالیب ہے ان کو سامنے رکھ کر اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بات بتا دی, لیکن یہ نہیں کیا گیا کہ سارے پردے اٹھا دیے جائیں. چنانچہ بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہیں, ایک غیر معمولی قوم ہے, اللہ کا انتخاب ہے, اس کے باوجود ان کے اندر بھی ہر طرح کے لوگ رہے. ہم ہیں مسلمان ہیں, ہم نے آخری پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا ہے, ہمارے اندر قرآن موجود ہے, ہمارے گھروں میں موجود ہے, اس کے ترجمے موجود ہیں, ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی سچا طالب ہو تو اس کی زبان سیکھ سکتا ہے, براہ راست رسائی حاصل کر سکتا ہے, زندہ زبان میں ہے. اس سب کچھ کے باوصف آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ہر طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ قرآن مجید کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی بچگانا اور طفلانہ ہوتی ہیں, وہ کبھی بھی اس کتاب کو اندر اتر کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ اور بہت سی چیزوں کا علم حاصل کرنے میں اپنی جان جوکھم میں ڈال دیتے ہیں اور یہاں ایک سادہ سی بات دیکھ کر اس کے اوپر یہ فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو مجموعہ اعتزازات ہے دراں حالے کہ یہ کیا اسلوب ہے, یہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے, یہ کیا سورہ ہے, اس کے اندر کون مخاطبین ہیں, کس کن مسلمات کی بنیاد پر یہ کلام آگے بڑھ رہا ہے. اس میں کوئی تعلیم پانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ایک سنجیدہ طالب علم بننا ضروری ہوتا ہے. آپ جس علم کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں ایسے ہی اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھنا پڑتا ہے. یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی برپا کیا ہے. ہم نے جب قومی حیثیت سے اس مادی دنیا پہ غور کرنا چھوڑ دیا ہے تو دیکھیے ہمارے ہاں ایجادات اور حقائق کا انکشاف کم ہو گیا. تو آپ جب یہ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا. تو یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے. اگر آپ اس کو اپنے فکر کا محور نہیں بنائیں گے, تدبر کا محور نہیں بنائیں گے, آپ کے ذہین لوگ اس میں ڈیرے نہیں ڈالیں گے تو وہاں بھی یہی صورتحال پیدا ہوگی. تو اگر کچھ لوگ اللہ کی کتاب کو نظر انداز کریں گے تو وہ اس حق سے محروم ہوں گے جو پیغمبروں کی طرف سے آیا, اور اگر کچھ لوگ مادی دنیا کے حقائق پر غور کرنے کے بجائے سہل انگار ہوں گے تو اسی طرح دنیا کی برتر قوموں کے غلام ہو کر رہ جائیں گے جس طرح کے اس وقت ہوئے.
آپ سے جزاکم اللہ خیر. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین کرام, ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ چیزیں جو آپ کی عقل شعور آگہی اور خرد قبول نہیں کر سکتی, سمجھ نہیں سکتی, بس ان کو مان لینا ہے, یا پھر اصل میں یہ عقل ہی کو متوجہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ بن دیکھے مانو اور جو حقائق تمہاری عقل تمہیں دکھا رہی ہے اس کے پیچھے کے سفر کو بھی عقل ہی کی روشنی میں طے کرو. قرآن مجید کے یہ ایک اور دو لفظوں پر مشتمل اتنی طویل گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم غامدی صاحب سے قرآن مجید کے ان حقائق کو سمجھنے کے سفر کو جاری رکھیں. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.